الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سورہ انعام کا درس جاری ہے آیت نمبر 130 تک ہم نے قرآن کے مضامین کو سن لیا ہے اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے اس پر عمل کرنے باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام آج کا درس ہم آیت نمبر 131 سورہ انعام سے آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ان لم یکن ربک مہلک القرى بظلم واہلھا غافلون یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں ناظرین اکرام ذالکہ کا معنی ہوتا ہے یہ اس سے کیا مراد ہے تو تفسیر خازن تفسیر بغوی تفسیر کبیر بیضاوی البحر المحیط تفسیر مدارک تفسیر جلالین تفسیر روح البیان تفسیر روح المعانی ان ساری کتابوں میں ذالکہ کا کیا معنی ہے ان سب مفسرین نے فرمایا کہ اس اشارے سے مراد ہے رسولوں کا بھیجنا اور ان کا کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ اس سے مراد ہے تفسیر خازن میں اسے جمہور مفسرین کا قول قرار دیا گیا اور اسے ہی درست ترین کہا گیا تفسیر البحر المحیط میں اس کے علاوہ اور دو قول بھی مذکور ہیں کہ یہاں پر جو اشارہ ہے ذالکہ سے وہ پچھلی آیت میں جو سوال ہوا اس کی طرف ہے اور ایک اور قول بھی ہے کہ اس اشارے سے مراد کفار کا جھٹلانا اور گناہوں میں مبتلا ہونا ہے ان دونوں اقوال کو صاحب البحر المحیط نے درست قرار نہیں دیا البتہ تفسیر ابو سعود میں اس کا جو مشار الہ ہے یعنی جس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے ذالکہ سے یہ کفار کا اعتراف و اقرار کرنا یہ مراد ہے صاحب روح المعانی نے پہلے جمہور مفسرین والا قول ذکر کیا کہ اس سے مراد رسولوں کا بھیجنا ہے اس کے بعد ایک اور قول بھی ذکر کیا کہ کفار کے اعتراف کرنے کی طرف اس آیت میں ذالکہ سے اشارہ ہے تفسیر سمرقندی میں بھی اس قول کو ذکر کیا گیا ہے بہرحال اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ بستیوں کو ان کی معصیت اور ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا جبکہ ان کے لوگ بے خبر ہوں بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں ایک باقاعدہ حجت قائم کی جاتی ہے رسول آتے ہیں انہیں ہدایت دیتے ہیں اپنی حجت تمام کرتے ہیں اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو پھر ہلاک کر دیے جاتے ہیں لہذا قیامت میں حساب کتاب سوال جواب رب تعالیٰ کی بے علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ جیسے دنیا میں بے خبروں پر عذاب نہیں ایسے ہی آخرت میں بھی نہیں وہاں مجرموں کو بتا کر اعمال نامہ دکھا کر عذاب دیا جائے گا اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی کہ اللہ پاک بدعملی کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا دوسرا یہ کہ نبی کی تبلیغ پہنچے بغیر بھی کسی کو بدعملی کی سزا نہیں ملتی اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ناظرین اکرام اس آیت میں فرمایا وَلِكُلِّن درجات ہر ایک کے لیے درجے ہیں سٹیپس ہیں ہر ایک کے لیے چاہے وہ نیک ہو گناہگار اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں مرتبے ہیں اور انہی کے مطابق ثواب اور عذاب ہوگا جنتیوں کو جنت میں ان کے نیک اعمال کے مطابق درجات دیے جائیں گے ایسے ہی جہنمیوں کو جہنم میں ان کے برے اعمال کے مطابق مختلف درجوں میں سزا دی جائے گی یا یہ مطلب ہے کہ نیک اعمال کے درجے مختلف ہیں ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے اور دوسرے کے لیے کم ثواب کا حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں اعمال کا بدلہ عقل کے بقدر ملے گا لہذا اس آیت سے ہزارہا مسائل اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں عمل کا صلہ جگہ وقت موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے جیسے جہاں مسجدیں بہت زیادہ ہوں اور کنویں کم ہوں وہاں مسجد کے بجائے کنواں بنوانا زیادہ اچھا ہے اس آیت سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ یہاں سب کے لیے درجات فرمایا گیا اور ان سب میں کل کے لفظ میں جنات بھی داخل ہیں. آگے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا. ناظرین اکرام اس آیت سے یہ درس بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اے لوگو اللہ پاک تمہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتا ہے اور کفر و شرک اور بدعمالیوں سے منع فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھو اس میں اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں. البتہ چونکہ وہ رحمت والا ہے اس لیے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے اور تمہیں تمہارے بھلے کی باتیں بتاتا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، جیسے بہت سی قوموں کو اس نے فنا کر دیا، یا جیسے تم دوسروں کے بعد اس دنیا میں آئے ہو اسی طرح تمہارے بعد دوسرے آ جائیں گے. تو اس دنیاوی زندگی اور مال و متاع پہ غرور نہ کرو، اس پر نہ اتراؤ، تمہارا وقت آئے گا تم بھی چلے جاؤ گے، دوسرے آ جائیں گے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ناظرین اکرام یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو یا مرنے کے بعد اٹھنا یا حساب ثواب عذاب وغیرہ، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر، اور تم اس دیر ہونے سے دھوکہ مت کھانا بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرنا، کیونکہ ہم نہ مجبور ہیں نہ جھوٹی بات کرنے والے ہیں اور نہ تم طاقتور کہ ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ ڈرو، خوف کرو. اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے اور یہ حقیقت میں بالیقین بہر صورت آ ہی کر رہے گی. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین موت کو بکثرت یاد کیا کرتے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی، میں جب نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نظر نیچی کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے گا، میں جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لقمہ گلے سے اترتے وقت میرے لیے موت کا سبب بن جائے گا. اے آدم کی اولاد، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے اور وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کی اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا، کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے، زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے، جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو. حضرت سمیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں بھول جائے. تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرت ہے؟ بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت اور تمہاری جماعت تمہیں نہیں بچا سکے گی. کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختیوں اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم فرماؤ، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو عنقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ تم اپنی مرضی سے وہی اعمال کرتے رہو جو کر رہے ہو، اور اپنی کفر و سرکشی پہ قائم رہو، جبکہ میں تمہاری طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے، اسلام پر قائم رہ کر، نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کر کے اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے. بے شک اللہ پاک کے ساتھ کفر و شرک کرنے والا نجات نہیں پاتا، فلاح نہیں پاتا. تو یاد رہے اس آیت میں جو فرمایا کہ تم اپنی جگہ یہ عمل کرتے رہو، اس میں کوئی اجازت نہیں ہے کفر کی یا گناہ کی، بلکہ یہ ایک طرح کا انداز ہے کسی کو ڈانٹنے کا، غضب کا انداز. جیسے کہ ایک اور مقام پر سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کفر کرنے کی اللہ نے اجازت دی. یہاں بھی جو فرمایا گیا کہ ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا انجام کس کے لیے ہے، اچھا انجام، اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ آج بھی فیصلہ ہو چکا کہ مومن جنتی ہے اور کافر دوزخی، لیکن چشم دید فیصلہ قیامت میں ہوگا یا عذاب آتے وقت ہوگا. اللہ پاک ہمارے لیے عافیت والا فیصلہ فرمائے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ مشرک ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں، پھر اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے، جو اللہ کے لیے ہے، وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. اتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. ناظرین اکرام، کفار عرب اللہ پاک کو بڑا معبود، اور جو دوسرے ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر وغیرہ تھے، ان کو یہ چھوٹا معبود سمجھ کر دونوں کی بدنی اور مالی عبادت کیا کرتے تھے. یہاں ان کی اس مالی پوجا کا ذکر ہو رہا ہے. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کھیتی اور درختوں کے پھل اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے. تو جو حصہ اللہ پاک کے لیے مقرر کرتے، اسے مہمانوں مسکینوں پر صرف کر دیتے، اور جو اپنے باطل معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے، وہ خاص ان معبودوں کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا، اس میں سے کچھ اپنے باطل معبودوں والے حصوں میں بھی مل جاتا تھا، اسے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور اگر اپنے باطل معبودوں والا حصہ، اس میں سے کچھ اللہ کے حصے میں، مقرر کردہ حصے میں مل جاتا، تو اس کو نکال کر پھر واپس اپنے باطل معبودوں کے حصے میں شامل کر دیتے. اس آیت میں ان کی اس جہالت اور بدعقلی کا ذکر کیا گیا، اور اس پر تنبیہ فرمائی گئی کہ سا اما یحکمون، یہ کتنا غلط فیصلہ کرتے ہیں. یہ کفار انتہا درجے کی جہالت میں گرفتار ہے کہ خالق حقیقی، منعم حقیقی کے عزت و جلال کی انہیں ذرا بھی پہچان نہیں. ان کی عقل کا فساد اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان پتھروں کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس خالق و مالک کے لیے حصہ مقرر کیا، ایسا ہی ان اپنے باطل خداؤں کے لیے کر دیا. بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور عظیم خطا اور زلال ہے. اور اگلی آیت میں ان کے جہل اور زلالت کی ایک اور حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. آسان ترجمہ قرآن انز العرفان. اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو. ناظرین اکرام، اس آیت میں کفار کی ایک اور جہالت بیان ہو رہی ہے. چنانچہ فرمایا کہ یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل اچھا اور عمدہ کر کے دکھا دیا ہے، یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین اللہ پاک کی نافرمانی اور اس کی معصیت گوارا کرتے تھے، اور ایسے قبیح اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہیں کر سکتی، اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ باطل خداؤں کی عبادت کی شامت سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اولاد میں بھی ایسی ہی تقسیم کر رکھی تھی کہ لڑکے کو زندہ رکھتے اور لڑکی کو مار ڈالتے۔ شیطانوں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈال دیا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کریں۔ علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عمر بن لحی کے زمانے تک آپ کے ہی عقائد پر ثابت قدم رہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا اور اہل عرب کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں شروع کی۔ شرک کے بانی عمر بن لحی نے اہل عرب میں شرک اس طرح پھیلایا کہ مقام بلقا سے باطل خداؤں کے مجسمے لا کر مکے میں نصب کیے اور لوگوں کو ان کی پوجا اور تعظیم کرنے کی دعوت دی۔ قبیلہ ثقیف کا ایک شخص لات جب مر گیا تو عمر نے اس کے قبیلے والوں سے کہا، یہ مرا نہیں بلکہ اس پتھر میں چلا گیا ہے، پھر انہیں اس پتھر کی پوجا کرنے کی دعوت دی۔ اسی عمر نے صائبہ اور بحیرہ کی بدعت ایجاد کی اور تلبیہ میں اللہ پاک کے ساتھ باطل خداؤں کا نام بھی شامل کیا۔ یہ شخص دین میں جس نئی بات کا آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، انہیں لباس پہنایا کرتا، اور بسا اوقات موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 نادار لوگوں کو لباس پہناتا، تو اس کا یہ امپریشن پھر پڑتا تھا کہ یہ جو بولتا تھا لوگ ماننے لگتے تھے۔ مرنے کے بعد اس کا بہت ہی دردناک انجام ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر بن عامر بن لحی خزائی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں کھینچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں عذاب جہنم سے۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا۔ خیال رہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک کے ارادے سے ہو رہا ہے، جو کچھ بندہ اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یوں فعل آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ پاک صرف نیکیوں سے راضی ہوتا ہے، برائیوں سے راضی نہیں ہوتا۔ لہذا اس آیت پر کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ باتیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں، ان قریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا۔ ناظرین کرام، مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل خداؤں کے ساتھ نامزد کر کے اپنے زعم میں یہ کہنے لگے کہ ان مویشیوں اور کھیتیوں سے فائدہ اٹھانا اب منع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے۔ چنانچہ وہ ان کے باطل خداؤں کے نام پر چھوڑی ہوئی پیداوار اور اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کیے ہوئے جانوروں میں سے پجاریوں اور خدام وغیرہ جو ان باطل خداؤں کی دیکھ بھال کرتے تھے، صاف صفائی کرتے تھے، ان کو دیا کرتے تھے۔ پھر وزید آیت میں فرمایا کہ وہ انعام حرمت ظہورها، کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر سواری کو انہوں نے حرام کیا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک ان کی بدعملی تھی کہ ایک تو یہ اپنے بعض کھیتوں کو اپنے باطل خداؤں کے نام پر یوں وقف کر دیتے تھے کہ اس کی پیداوار صرف مرد کھائیں، عورتیں نہ کھائیں، اور وہ آمدنی صرف وہ کھائیں جو ان باطل خداؤں کے خدام وغیرہ ہیں۔ پھر دوسری یہ کہ باطل خداؤں کے نام پر جو جانور انہوں نے چھوڑے ہوتے تھے، جیسے بحیرہ، صاحبہ وغیرہ، ان سے یہ کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ کسی کھیتی پر وہ آ جاتے تو ان جانوروں کو ہٹایا جاتا تھا، جتنا کھانا وہ کھانے دیتے تھے۔ تو یہ دونوں کام شرک ہیں، مگر ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں۔ اس لیے جہاد میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان تمام چیزوں پر قبضہ کر کے استعمال بھی فرماتے تھے۔ تیسری خرابی یہ کہ وہ अल्लाह ताला के अलावा दीगर बातिल माबूदों के नामों पर जानवर ज़बह करते थे, ये भी काम शिर्क है और इसका खाना भी हराम है। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है,
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم।
आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और कहते हैं इन मवेशियों के पेट में जो है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मरा हुआ हो तो फिर सब इसमें शरीक हैं, अनकरीब अल्लाह उन्हें इनकी बातों का बदला देगा, बेशक वो हिकमत वाला इल्म वाला है। नाज़रीन, कुफ्फारे अरब का अकीदा था कि बहीरा साहिबा ऊँटनी का बच्चा अगर ज़िंदा पैदा हो तो सिर्फ मर्द खा सकते हैं और औरतें नहीं खा सकती, और अगर मुर्दा पैदा हो तो औरत मर्द सब खा सकते हैं। इस आयत में इनके इस अकीदे पर भी वईद फरमाई गई और फरमाया कि सब इनके अपना बनाया हुआ है, अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आगे अल्लाह पाक फरमाता है,
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين।
आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक वो लोग तबाह हो गए जो अपनी औलाद को जहालत से बेवकूफ़ी करते हुए कत्ल करते हैं, और अल्लाह ने जो रिज्क उन्हें अता फरमाया है उसे अल्लाह पर झूठ बांधते हुए हराम करार देते हैं, बेशक के लोग गुमराह हुए और ये हिदायत वाले नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, ये आयत ज़माने जाहिलियत के उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो अपनी लड़कियों को नहायत संग दिली और बेरहमी के साथ ज़िंदा ज़मीन में दबा दिया करते थे। कबीला रबिया और मुज़र वगैरह कबाइल में इसका बहुत रवाज था, और जाहिलियत के बाद लोग लड़कों को भी कत्ल कर देते थे, और बेरहमी का ये आलम था कि कुत्तों की परवरिश करते और औलाद को मार डालते, उनकी नस्बत ये इरशाद हुआ कि वो तबाह हुए। इसमें शक नहीं कि औलाद अल्लाह पाक की नेमत है और उसकी हलाकत से अपनी तादाद कम होती है, अपनी नस्ल मिटती है। ये दुनिया का खसारा है, घर की तबाही है और आखिरत में इस पर अजाब है। तो ये अमल दुनिया और आखिरत में तबाही का बाइस हुआ, और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर लेना और औलाद जैसी अजीज और प्यारी चीज़ के साथ इस किस्म की सफाकी और बेदर्दी गवारा करना इंतहा दर्जे की हमाकत और जहालत है। दौरे जाहिलियत में औलाद को कत्ल करने के बुनियादी असबाब में से एक सबब यह भी था कि उन्हें तंग दस्ती का खौफ होता, और इस डर से अपनी औलाद को मार डालते थे कि उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से और उनके लिबास और दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम कैसे करेंगे। चुनांचे अल्लाह पाक ने उन्हें इस हरकत से मना करते हुए दूसरी जगह पर फरमाया कि वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, गुरबत के डर से अपनी औलाद को ना मारो, नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क देंगे और तुम्हें भी देंगे, इन क़त्लहुम काना खितअन कबीरा, बेशक उन्हें कत्ल करना कबीरा गुनाह है। अफसोस, फी ज़माना बहुत से मुसलमान भी दौरे जाहिलियत के कुफार का तरीका इख्तियार किए हुए हैं, और वो भी इस डर से दुनिया में आते ही या माँ के पेट में ही बच्चे को कत्ल करवा देते हैं कि उनकी परवरिश और तालीम और तरबियत के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। ये अमल ख़ास तौर पर उस वक्त करते हैं जब उन्हें मालूम हो जाता है कि माँ के पेट में पलने वाली जान बच्ची की है। अफसोस के अल्लाह पाक को राजिक मानने वाले भी इस फ़ैल कभी का इरतकाब करते हैं। यहाँ एक मसला याद रहे कि जब हमल में जान पड़ जाए, जिसकी मुद्दत उलमा ने 4 महीने बयान की है, तो हमल गिराना हराम है, कि यह भी औलाद का कत्ल है, और इससे पहले अगर शरई ज़रूरत हो तो इस्कात हमल जायज़ है। इस आयत में फरमाया तो हर रबू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तिरान अलल्लाह, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अपनी मर्जी से ये अल्लाह पर झूठ बांधते हुए खुद से हराम कर देते हैं चीज़ों को, तो अल्लाह पाक ने इसको पसंद नहीं किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि हर चीज़ में असल इबाहत है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ हमारे लिए रिज्क के तौर पर पैदा फरमाई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ, अल्लाह पाक ने जो कुछ ज़मीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल वो है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी किताब में हलाल किया, हराम वो है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी किताब में हराम किया, और जिससे खामोशी फरमाई तो वो उसमें से है जिससे मुआफ़ी दी। तो इससे पता चला कि असल जो है वो इबाहत है, यानी जिस चीज़ की हिल्लत और हुरमत से मुतालिक कुरान और हदीस में खामोशी हो वो हलाल है। अल्लाह पाक से दुआ है कुरान समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।